فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. فرمایا کہ جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زہری نگاہ ختم ہو گئی تو انہیں مولانا یحییٰ صاحب مسجد میں لے جاتے. ایک دفعہ حضرت جب مسجد میں پہنچے تو فرمایا کون کون ہے؟ پھر فرمایا میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک وقت اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ جو لوگ جہنم میں ایسے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور تھا آپ ان کو نکالیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نکالیں گے. پھر اس ایمان میں کم درجے والوں کے متعلق یہی حکم ہوگا پھر ان کو بھی نکالا جائے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جہنم سے نکالیں گے. پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کوئی اہل ایمان میں سے جہنم میں ہو تو اسے نکالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور کوئی ایمان والا نہ رہا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ابھی ہم باقی ہیں. یہ کہہ کر اللہ رب العزت تین لپے بھر کر جہنمیوں کو نکالیں گے جو کہ اہل ایمان تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی باقی نہ رہا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تین لپے بھر کر نکال دیے. اس کا جواب یہ ہے بعضوں کا ایمان اتنا خفیف اور پوشیدہ ہوگا جس پر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہوگا. لیکن اس ایمان کی بھی یہ قدر و قیمت ہے کہ آدمی جہنم سے نکال دیا جائے. تو ایمان کی صحیح قدر و قیمت وہاں کی منڈی میں پتہ چلے گی. وہاں کی منڈی میں پتہ چلے گی کہ ایمان کتنی بڑی دولت. ہیرا ایک کلو کا نہ ہو ایک چھٹانک بھی نہ ہو ہاں بتائیے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو قیمت کتنی ہوتی ہے. اس لیے وہاں لوگ کہیں گے جب اس کی قیمت لگے گی لو کانو مسلم ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یود الذین کفروا لو کانو مسلم کافر کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. بہت غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہتے میاں ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں. ارے میاں کہاں کے اچھے ہیں ہم سے تو وہی اچھے ہیں مسلمانوں سے تو وہی اچھے ہیں. ارے میاں کہاں کے اچھے ہیں ایمان بڑی دولت کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ کسی کی نظر پڑتی نہیں کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن اللہ اس ایمان کی اس چھوٹی سی کیفیت کو جانتے ہیں اس کے بدولت بھی جہنم سے نکال دی جائے گا. بس اللہ میاں ایمان پہ خاتمہ فرما دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیرا بہت چھوٹا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن جب چٹک جائے نا بے قیمت ہو جاتا. قیمتی بھی بہت ہے نازک بھی بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام مسلمان نہیں رہے گا. شام ایمان پہ ہوگا صبح ایمان سے معروم ہوگا. ایسے آل فول زبان سے باتیں نکالے گا ایمان ہی چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے نازک بھی بہت ہے قیمتی بہت ہے نازک بھی بہت ہے. لیکن کوئی شخص یہ ایمان لے کر چلا گیا بس یہ ہے کامیابی. بچا بچا کے اس دولت کو لے گیا. اصل ہے ایمان رہ جائے باقی رہ جائے. اب بتائیے نا کتنی عجیب بات ہے آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی ہیرا ہو ٹھیک ہے نا تو وہ کتنی زندگی کی کتنے سالوں کو سنوار سکتا ہے. دس سال، بیس سال، پچاس سال، سو سال، ایک صدی سے ہمارے ساتھ قیمتی ہی رہا. اور وہ ایمان تو ایسی چیز ہے جس کے پاس ذرہ بھی ہے نا، اگر لے گیا تو اس سے کھربوں سال کی زندگی سنور سکتی ہے. یعنی اس ہلکے سے ایمان پر کیا کچھ ملے گا اس انسان تصور نہیں کر سکتا. بتائیے ایمان کی کیا قیمت. لیکن کوئی خوش نصیب یہ ایمان لے کے چلا جائے، اصل یہ ہے. اس لیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے. جسے اللہ کے نبی فرمانے لگے، مثلا ایمان کی علامت بتائی، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو اللہ کی نافرمانی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. بیٹا ہے روک سکتا ہے، بیٹی ہے روک سکتا ہے، گھر کی چار دیواری میں اس کا اختیار ہے، دکان میں، کاروبار میں، اس کے ماتحت ہیں لوگ، اس کی بات سنتے ہیں. جہاں اختیار ہے وہاں ہاتھ سے روک رہا ہے. منکرا فلیغیر بیدی، فإن لم يستطع فبلسانی، ہاتھ سے روک نہیں سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے، گرمی سے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے، طریقے سے، حکمت سے، زبان سے کہتا ہے. فإن لم يستطع، زبان بھی کھولنا مشکل ہے، کہنا بھی مشکل ہے. ایسی جگہ ہے، ایسا ماحول ہے، ایسے حالات ہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا. فبی قلبی، اب دل میں کور آئے، اللہ کوئی ایسی تدبیر بنا دے، کوئی ایسی شکل بنا دے، کوئی ایسی صورت بنا دے کہ یہ گناہ ختم ہو جائے، یہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے. وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی کم سے کم درجے کا ایمان ہے. آگ لگی ہو نا، آدمی اپنے ہاتھ سے بجھاتا ہے، اور جب آپ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تو زبان استعمال کرتا ہے، لوگوں کو آواز دیتا ہے، شور کرتا ہے. جب اس سے بھی کام نہیں چلتا پھر تیسرا کام کیا کرتا ہے، خود وہاں سے ہٹتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ آگ مجھے کیسے، ایسے ہی کرتا ہے نا، کہ آج مجھے کیسے، کیا تدبیر اختیار کی جائے. تو اللہ کی نافرمانی کی آگ دیکھی، ہاتھ سے روک لیا، نہیں روک سکتا، آواز دے دی، آواز سے بھی نہیں بنتا، اب ہٹ گیا اور کوڑ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیسے ختم ہو. یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت. تو ایمان کی علامات ہے نا، بس اوقات آدمی سمجھتا ہے اور ہوتا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ایسی علامات بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی خوش کر دے نا تو خود نیکی کرے، کہیں نیکی کا ماحول دیکھے، کہیں نیک لوگوں کو دیکھے، کہیں نیکی کی ترقی دیکھے، تجھے اندر سے خوشی ہو، واہ واہ کیا مزہ ہے. یا سرت کا حسنتوں کا، جب تجھے نیکی خوش کر دے. وساءت کا سیئتوں کا فانتموں میں، اور جب تجھے گناہ پریشان کر دے، خود کر لیا، کسی ماحول میں دیکھ لیا، کسی گروہ کو دیکھ لیا، اللہ کی نافرمانی بڑھتے دیکھی، پریشان ہو گیا، اندر دکھی ہے، فانت مومن، اللہ کے نبی فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اللہ کی نافرمانی دیکھے اور نہ کان پہ جو ہی نہ دیں گے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمایا منافق کے ہاں گناہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مٹھی مکھی بیٹھی اور اڑا دی, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مومن ایسا نہیں ہے. تو اصل ہے یہ ایمان لے کے جانا قیمتی بہت ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کرتے رہنا چاہیے, کوئی نیک عمل کر کے اس پر اترانا نہیں چاہیے. ایک بزرگ بڑے عابد زاہد تھے, نظر کے وقت فرمانے لگے میں اپنی زندگی بھر کے اعمال کو دھاگے کی شکل میں آسمان کے نیچے لٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ دھاگا ہوا کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے. میں اللہ کی رحمت پر امید لگائی ہوئی ہوں. اعمال کی حیثیت تو یہ حضرت فرمایا اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند ہے. نیکی بھی کرو, بڑی ہے ایمان بھی بناؤ, لیکن یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں کہ آدمی اس پہ اترائے. عاجزی دکھائے اللہ کے ساتھ, اللہ تیری مہربانی ہے, تیرا فضل ہے, بس تیرا ہی کرم ہے, تیری توفیق ہے, اللہ آگے بھی تیری توفیق سے ہوگا. بس اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی ہی کا اظہار کرتے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ نے نہ دیکھی, یوں دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ پیغمبر کی دعا ہے, بتائیے کتنی عاجزی ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ میں ظالموں میں سے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. کتنی عاجزی ہے الفاظ میں. اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ حال ہے کہ حج کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عرفات کے دن سارا دن ادھر ادھر بھٹکتا رہے لیکن صبح صادق سے چند لمحے پہلے عرفات کے حدود میں داخل ہو جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. پھر حضرت نے حضرت اللہ رب العزت کی رحمت کی بات فرمائی, بڑا مہربان ہے, لیکن کوئی عاجزی دکھائے تو صحیح. عاجزی دکھائے, ایک آدمی نیکیاں بہت کرتا اور ایک آدمی گناہگار ہے, لیکن اس گناہگار میں عاجزی ہے اللہ کے سامنے اور اس نیکی کرنے والوں کے اندر میں اترانا ہے, اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, نادم ہے, شرمندہ ہے, عاجز بندہ بنا ہوا ہے, اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس نے چند نیکیاں کیا کر لی, اترانے لگ گیا. اب اس کے اوپر سب کو اس کو عیب نظر آنے لگ گئے, سب کی برائیاں اس کو سامنے آنے لگ گئی. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے. انسان تو انسان ہے, سارے جانور بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن انسان جسے اللہ نے عقل سے نوازا, بے عقلی کے کام کر کے یہ نادان بنتا ہے, یہ نادان بنتا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا حضرت دو تین دن سے طبیعت بہت بے چین رہ رہی ہے, حضرت دو تین دن سے طبیعت بہت بے چین رہی ہے, دعا فرما دیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. حضرت نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو, اللہ تعالی فضل فرمائیں گے. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو, اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دے. طبیعت بے چین ہو رہی ہے, بلا وجہ کی پریشان سی ہے, مزہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, تو کثرت سے درود شریف پڑھے, اللہ رب العزت کا خاص فضل ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ذکر کے لیے دیگر مفید چیزوں کے لیے جگہ بھی متعین کرنی چاہیے, کیونکہ ایک جگہ کے ساتھ آدمی کو مناسبت ہو جاتی ہے, طبیعت منتشر نہیں رہتی. اسی طرح وقت بھی متعین کرنا چاہیے. فرمایا جس طرح ہمارے کھانے کے اوقات متعین ہوتے ہیں, صبح ناشتہ, دوپہر کو, رات کو کھانا, جب کھانے کا وقت آتا ہے طبیعت کھانے کی طرف رغبت کرتی ہے. اگر مقرر وقت پر نہ کھایا جائے طبیعت بے چین طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کی یاد کے لیے کچھ وقت مقرر کر لینا چاہیے، ضروری نہیں لیکن اس کا فائدہ زیادہ حاصل ہو، اس کا نفع زیادہ ہو، اس کے ثمرات ملیں، تو آدمی ایک معمول بنا لے کہ نماز سے پہلے میرا یہ ذکر پورا ہو جائے گا، نماز سے پہلے میری اپنی تلاوت پوری ہو جائے گی، یا شام کے کسی وقت میں ایک وقت مقرر کر لیا۔ تو وقت مقرر کرنے سے، جگہ مقرر کرنے سے یکسوئی بھی رہتی ہے اور نفع زیادہ ہوتا ہے اور اہتمام بھی ہو جاتا ہے، اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دسترخوان پہ اہتمام سے کھانا کھائے اور ایک چلتے چلتے برگر کھا لے، دونوں بڑا فرق ہے نا، بڑا فرق، پیٹ تو بظاہر دونوں سے بھر جائے گا لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جو تھوڑا بہت ذکر ہوتا ہے تو وہ تو آدمی اہتمام سے کرے نا، ٹھیک ہے، پھر چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا خیال رکھیں، لیکن کچھ وقت ایسا ہو جس میں یکسوئی ہو اور اس میں آپ کی تلاوت ہو، اس میں تسبیحات ہوں، تو اس کا نفع زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اد مجدد الفستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اس سے فیض حاصل کرنا، بزرگوں سے تعلق رکھنا اور اس سے فیض حاصل کرنا۔ فیض کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس سے دینی نفع ہو جائے، ان کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، اور اس صحبت سے مجھے فائدہ ہونے لگے۔ انہوں نے فرمایا صحبت شیخ کے لیے لازم ہے کہ صحبت ناجن سے لابدی، کیا مطلب؟ اچھی صحبت کا فائدہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائے گا۔ بری صحبت سے بچائے گا، ناجنس کی صحبت سے اعتراض سے مراد ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اس سے جتنا احتراز کرے گا اتنا ہی اسے فیض اور اچھی صحبت کے ثمرات زیادہ ملیں گے۔ واضح سی بات ہے، دوائی بھی کھا رہا ہے، زہر بھی کھا رہا، گاؤ زبان طاقت کی معجون بھی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی ایسی ہے، کچھ نہ پوچھیے۔ تو ظاہر ہے اچھی صحبت اور اچھے ماحول اور اپنے شیخ سے فیض سبھی ملتا ہے جب آدمی بری صحبت سے بھی بچتا ہے، اس سے بھی احتراز کرے۔ فرمایا بڑوں کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، صحبت لازمی کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت شیخ کے ساتھ رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سے رابطے میں رہے۔ ہر وقت تو ساتھ رہنا مشکل ہے لیکن رابطے میں رہے، ٹھیک ہے نا، جب رابطے میں رہتا ہے تو آدمی دعاؤں میں بھی رہتا ہے، جب رابطے میں رہتا ہے تو رہنمائی بھی دیتا رہتا ہے، جب رابطے میں رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنی اصلاح کی فکر ہے، پھر دعائیں بھی ملتی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سخت تھے، بہت مختلف کاموں میں مشغول رہتے تھے، حاجی صاحب کو خط لکھتے رہتے تھے، اس میں ذکر کرتے رہتے کہ میں نے آپ کی ملاقات کے لیے آنے کا بہت جی چاہتا ہے، حاجی صاحب نے خط میں منع فرما دیتے، وہ کہتے ملنے کا جی کا دار منع فرما دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ جب بھی خط لکھ کر یاد مانگتا ہوں منع فرما دیتے ہیں، اس لیے بغیر اجازت طلب کیے وہ ملاقات کے لیے چلے آئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آ کر ان کا دل پیچھے چھوڑے ہوئے کاموں کی طرف مصروف رہنے لگا۔ آ تو گئے لیکن دل پیچھے مصروف تھا، تو حاجی صاحب نے فرمایا میں اس لیے آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آپ وہاں رہیں اور آپ کا خیال یہاں رہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ ارے آپ وہاں تھے، خیال آپ کا یہاں تھا، اب ہیں تو آپ یہاں لیکن خیال آپ کا وہاں ہے، تو بہتر یہ کہ آپ وہیں رہتے، کم سے کم خیال یہاں رہتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بازار میں ہوتے ہیں اور ان کا دل مسجد میں ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں اور ان کا خیال بازار میں ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا بعض لوگ بیت اللہ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا دل کھچ رہا ہے پاکستان کی طرف، کاروبار میں اس کی فکر ان کو لگی ہوئی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہاں ہوتے ہیں لیکن ان کا دل وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی چاہت وہاں ہو رہی ہوتی ہے. اور فرمانا کہ ہم اس لیے آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ وہیں رہیں, آئے نہیں, کم سے کم خیال تو یہ رہے تمہارا. اب تم یہاں آ گئے, تمہیں پیچھے کی ٹینشن بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اس لیے آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, آپ وہاں رہیں اور آپ کا خیال یہاں رہے, اس کا فائدہ زیادہ بنسبت اس کے کہ آپ یہاں ہوں اور آپ کا خیال پیچھے کاموں میں مصروف ہو. اور میں اصل کام یہ ہے ذکر فکر کرتے رہو, ذکر سے علم میں نور آتا ہے اور برکت آتی ہے. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے تک ذکر کرتے رہے, اس وقت ان کی عمر 84 برس کی تھی. یہ غذا ہمیشہ کی ضرورت ہے, جوانی بڑھاپا کسی بھی عمر میں ہے, یہ ہماری غذا ہے. عرض کیا میری طبیعت تلاوت قرآن کی طرف زیادہ چلتی ہے, جو ذکر آپ نے بتایا اس کی طرف نہیں چلتی. حضرت نے فرمایا, مولانا عبد الرحیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں, تلاوت, نماز, ذکر. یعنی اس میں اللہ کا اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا جائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, تیسرا کلمہ, یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح یہ بھی ذکر ہے تلاوت, اور یہ بھی ذکر ہے کہ آدمی کثرت سے نوافل پڑھ رہا ہو, کثرت سے نوافل پڑھ رہا ہو یا کثرت سے تلاوت کر رہا ہو. یہ سب اذکار کی شکلیں ہیں, سب اذکار کی شکلیں. فرمایا بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کیا کریں. فرمایا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, کسی کی طبیعت ذکر کی طرف زیادہ چلتی ہے اور کسی کی طبیعت تلاوت کی طرف. جس طرف طبیعت کا میلان ہو اسے یہی کرنا چاہیے, لیکن کسی دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ذکر نہیں کرتا. ایک صاحب نے عرض کیا, میرا اپنے بچے کو حفظ کروانے کا ارادہ ہے. حضرت فرمایا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو ٹی وی سے اور گناہوں سے بچانا یہ بڑی نحوست کی چیز ہے. ایک جگہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, اس میں قرآن بھی ہو اور گند اور بلا بھی ہو. ظاہر ہے کمرے کے اندر روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا تو روشنی ہوگی. دل کے اس خانے کے اندر قرآن کا نور ہوگا تو ظلمت نہیں ہوگی, ظلمت ہوگی تو قرآن کا نور نہیں رہے گا. ہم بس اوقات شوق میں بچوں کو قرآن پڑھا تو دیتے ہیں, لیکن اس بچوں کو ایسا ماحول نہیں دیتے جس سے وہ قرآن محفوظ رہ سکے. بس اوقات نقصان ہو جاتا, اور حفظ نہ کرنے سے بڑا نقصان ہو جاتا. مال تھا ہی نہیں, لیکن مال آنے کے بعد چوری ہو جائے, اتنا دکھ کی بات, کتنے افسوس کی بات. اور وہ جو یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں. فرمایا گناہوں سے بچانا یہ بڑی نحوست کی چیز ہے, ایک ہی جگہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, کہ اس میں قرآن بھی ہو اور گند بلا بھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ نیری کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. آدمی کون کون سی کتاب دیکھے. فرمایا مولانا محمد علی کاندھری رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ سے براہ راست یہ بات سنی. انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے نماز پڑھائی اور اخیر میں سجدہ سہو کیا. اس مسجد میں ایک بڑے میاں تھے, نماز کے بعد انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی نے فرمایا میں نے آخری دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی تھی. وہ بڑی میاں بولے اچھا, ہم نے تو مولانا رشید گنگوئی سے سنا تھا کہ اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خاموش ہو گئے. گھر آ کر انہوں نے مراجعت کی کتابوں کی تو بڑی میاں کی بات صحیح نکلی. شاہ صاحب نے فرمایا بڑے میاں کیا تھے, انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, صحبت اچھی اٹھائی تھی. اور پھر فرمایا صحبت سے بزرگوں کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی. مولانا بدر عالم بہت بڑے محدث تھے, مدینہ منورہ میں ان کی بقیع میں ان کی قبر ہے, اور حدیث کی بڑی خدمت کی. اور وہ بڑے میاں کو مسئلہ یاد تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گنگوئی کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے. تو دین آدمی صحبت سے سیکھتا ہے, صحبت سے سیکھتا, اس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے, اس سے آدمی کی زندگی بنتی ہے, اس سے آدمی کی شخصیت بنتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی اور خوب یاد رکھا, اور یہ بڑی قیمتی بات ہے. حضرت رائے پوری نے فرمایا, بزرگ کی جو ابتدا ہوتی ہے اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں, اور جو اس کی انتہا ہوتی ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم بات. جو ابتدا ہوتی ہے اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, اور جو انتہا ہوتی ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. سنیے ذرا, یہ بہت اہم بات ہے. پھر اس کی تشریح فرمائے کہ شروع کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زہد کا ہوتا ہے, وہ ریاضت کا ہوتا ہے, وہ مجاہدے کا ہوتا ہے. آخر زمانے میں اس پر ریل پیل ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے, یار یہ تو کیسا بزرگ ہے, بڑے مزے کر رہا ہے, حالانکہ اس نے اس کے 50 سال نہیں دیکھے ہوتے, اس کے دھکے کھانے نہیں دیکھے ہوتے, اس کے مجاہدے نہیں دیکھے ہوتے, اس کی روکی سوکی نہیں دیکھی ہوتی. پھر او یہ تو بڑے مزے میں گاڑی دیکھ اس کی کیسی ہے, اور یہ کیسے ہیں, کیسے مزے میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمانے لگے کہ ابتدا جو ہے نا وہ بزرگوں کی ہدایت کی ہوتی, اور انتہا کیا ہوتی ہے؟ گمراہی کی ہوتی ہے, لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. فرمایا ہم نے یہ اپنے بڑوں سے بات سنی, اور فرمایا بہت قیمتی بات ہے. فرمایا بزرگوں کی ابتدائی حالات سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں, اور جو اس کی انتہا ہوتی اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. پھر اس کی تشریح فرمائی, شروع کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زہد کا ہوتا ہے, ریاضت کا ہوتا ہے, مجاہدے کا ہوتا ہے. آخر زمانے میں ریل پیل ہو جاتی ہے, پہلے زمانے میں فقر و فاقہ ہوتا ہے, آخر میں دسترخوان میں وسعت آ جاتی ہے, پھر لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں اور شیخ کے اس زہد کو اور اس مجاہدے کو بھول جاتے ہیں. تو آج دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے نہیں دیکھے ہوتے. یہ بزرگوں کی باتیں بھی ایسی ہیں نا, ہماری نفسیات پہ بالکل ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بیماری ہم سب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا بھائی دیکھو, جو بھی دین کا کام کرے نا اس میں نیت یہ رکھنی چاہیے اللہ پاک راضی ہو جائے, اللہ پاک راضی ہو جائے. حد فرمایا کرتے تھے, ایک مدرسے میں ایک میاں جی تھے جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. حد فرمایا کرتے تھے, ان کی نسبت بڑی عالی تھی. وجہ اس کی یہ بتلائی کہ ان کے زیر تعلیم 40 بچے تھے. پہلے بچے کو جو سبق دیتے تھے اس وقت دعا کرتے تھے اللہ سے, یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر تیری توفیق سے اس کو سبق دے رہا ہوں اور اس کو قبول فرما. پھر دوسرے سبق کو دیتے اسی طرح نیت کرتے, اس طرح 40 بچوں کو 40 دفعہ نیت کرتے. اللہ پاک کے ہاں ان کو یہ ادا بہت پسند آئی ہوئی تھی. تو اس لیے کہ نیت سے عمل چھوٹا نہیں رہتا, نیت سے عمل چھوٹا نہیں رہتا. عمل نیت بڑی ہو تو وہ عمل چھوٹا بہت بڑھیا ہو جاتا ہے, اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو بہت بڑھیا عمل صفر ہو جاتا. نیت ٹھیک ہو نا تو چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جاتا, کہ وزن بہت بڑھ جاتا. عمل بہت بڑا ہو, نیت کم درجے کی ہو, تو وہی عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ تدم آخر دین کے لیے قبول فرما لے اور اپنی رضا بھی نصیب فرمائے. اللہ کی عبادت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت, مخلوق کی خدمت, یہ اسلام کا خلاصہ ہے. اللہ کی عبادت, حضور کی اطاعت, اور مخلوق خدا کی خدمت. فرمایا یہ اسلام کا خلاصہ ہے, یہ اسلام کا خلاصہ ہے. ظاہر ہے جب اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, پھر جو مخلوق کی خدمت ہوگی وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگی اور اللہ کی منشا کے مطابق ہوگی, نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مخلوق کی خدمت کر رہا ہے فرض چھوڑ رہے, کہ جی مخلوق کی خدمت بڑی چیز ہوتی ہے. نہ میاں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کی جب عبادت ہوگی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی, پھر جو مخلوق کی خدمت ہوگی وہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور شان کے مطابق. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی برکات اور ثمرات نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين ہم سب کو اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما, ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم سب کو پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما, تقوی کا اعلیٰ درجہ عطا فرما. مولا کریم اپنی فضل سے اپنی پسند والی صفات نصیب فرما, اپنے پسند والے اعمال نصیب فرما. مولا کریم دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما, نگاہوں کی پاکی نصیب فرما, ایمان کی حقیقت نصیب فرما. ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل اور ہماری زندگیاں اپنی دین کی خدمت کے لیے اور امت کی خدمت کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمۃ اللہ.